أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات میں نے جو دعائیں اس وقت مانگی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو آپ بھی یقیناً اس میں شریک ہیں کہ میں نے جمع کے سیرے سے دو دعائیں مانگی ہیں, ایک دعا واحد کے سیرے سے. تو جمع کے سیرے سے جو دعائیں مانگی گئی ہیں ان میں تو سب حاضرین محفل شریک ہیں, لیکن یہ کہ ذہناً شریک ہونا اور ہے, تو میں ان کا مفہوم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی شعوری طور پر وہ دعا اس میں شامل ہو جائے. پہلی دعا میں نے بالخصوص اپنے لیے کی اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی وہ دعا میرے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ میں حق کہہ بھی سکوں اور آپ میری اس بات کو سمجھ بھی سکے, بات صحیح ہو اور واضح ہو تاکہ سننے والوں کو اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. یہ تو تھی واحد کے سیغے میں دعا جو میں نے اپنے لیے کی. جمع کے سیغے میں کہ پروردگار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اور باطل کو باطل ہی دکھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھ بیٹھے, حق کو باطل سمجھ بیٹھے. تو حق کو حق دکھا, باطل کو باطل دکھا, حق کو قبول کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی ہمت عطا فرما. ایک دوسری دعا جو میں نے مانگی تھی, اللہم الہمنا رشدنا, پروردگار ہمارے دلوں میں ڈال دے وہ بات, الہام کر دے ہمیں وہ چیز کے جو ہماری ہدایت اور رشد اور فوز و فلاح کا ذریعہ بن جائے. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا, اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمارے جو نفسانی خواہشات اور دعائیات ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ شعوری طور پر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اب آئیے کہ ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کو شروع کریں. عبد القیوم صاحب کون ہیں؟ فیڈرل بی ایریا سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے یا پھر اقامت دین کے لیے. دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی اس مسجد میں جو تقریریں کی تھی کہ فرائض دینی کی تین سطحیں ہیں. پہلے خود دین پر کاربند ہونا, عمل پیرا ہونا, پھر دین کو دوسروں تک پہنچانا, دین کا پھیلانا, پھر دین کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد کرنا. تو در حقیقت یہ ایک ہی راستے کے تین مراحل ہیں. آپ حیدرآباد جائیں گے, درمیان میں فلاں جگہ آئے گی, درمیان میں فلاں جگہ جائے گی, تو آپ کی جو پہنچنے کا ارادہ جو ہے وہ ہے حیدرآباد, لیکن درمیانی منزلیں تو آئیں گی. اچھا, ہو سکتا ہے کسی کو درمیانی منزل میں موت آ جائے تو وہ حیدرآباد نہیں پہنچ سکے گا, لیکن اس کی نیت حیدرآباد پہنچنے کی تھی. یہ معاملہ ہوا ہے بعض حضرات مکے سے روانہ ہو گئے ہجرت کی نیت سے مدینے کی طرف, درمیان میں انتقال ہو گیا تو دار الہجرت پہنچنا تو نصیب نہیں ہوا, لیکن وہ مہاجر ہیں اس لیے کہ وہ تو اپنا گھر چھوڑ کر نکل آئے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ آم کا درخت ہے, تو جیسے ہی گٹھلی پھٹتی ہے اس میں سے دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں, وہ بھی آم ہی کا پودا شروع ہوا, پھر ذرا وہ بڑھ گیا, ہم اسے پودا کہتے ہیں, آم کا پودا. پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے تو اب وہ آم کا درخت کہلاتا ہے، ایسے وہ آم ہی پھل اس میں اسی وقت آئے گا جبکہ وہ درخت کی شکل اختیار کر لے، پودے میں تو درخت پھل نہیں لگے گا. تو اس طریقے سے عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، یہ در حقیقت تین چیزیں علیحدہ ہیں نہیں، یہ ایک ہی رخ پر سفر کی تین منزلیں ہیں. اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں پہنچنا ہے اقامت دین کی منزل تک، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ خود اپنے نفس سے کشمکش کر کے اسے خدا کا مطیع بنانا، یہ بھی ضروری، دین کو پھیلانا اور عام کرنا یہ بھی ضروری. اس دفعہ جو میں نے درس دیا کہ سورہ زمر میں پہلی بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، فاعبد اللہ مخلصا له الدین علی للہ الدین الخالص، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو، اور جان لو کہ اللہ کے لیے تو پھر خالص دین ہے، ملاوٹ والا دین نہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں. دوسری بات آ گئی دعوت، شاید فرمایا کہ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، یہ سورہ حامیم سجدہ میں. تیسری چیز ہے اقامت، کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا. تو یہی ہے در حقیقت کہ سفر شروع ہو جائے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ پوری جدوجہد اقامت دین ہی کی جدوجہد، دعوت کائے کے لیے، اقامت کے لیے. دوسری بات، دین قائم کرنے کے لیے کون کون سی آیات پیش نظر رکھی جائیں، اور یہ کہ دین قائم کرنے کے سلسلے میں انفرادی کوشش کی جائے یا اجتماعی. اجتماعی کوشش کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کسی ایسی جماعت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جو کہ اس سلسلے میں نیک نیتی کے ساتھ صحیح طریقے پر کام کر رہی ہو. تو ہم کس طرح کس جماعت کو پرکھیں گے کہ آیا وہ صحیح اصولوں پر کاربند ہے یا نہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو، اور دوسری طرف تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو کیونکہ ہم زیادہ صحیح طریقے پر کام کر رہے ہیں. کیا میں ہر ایک جماعت کا ساتھ ہوں یا کسی ایک کا؟ برائے مہربانی ان سوالوں کا جواب ضرور دیں. ذرا مدھم کر لیں تو چلے گا. دیکھیے بعض باتیں تو آپ نے خود لکھ دی ہیں جو بڑی صحیح ہیں، وہ یہ کہ یہ جدوجہد انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، اس میں کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے. بات صاف ہو گئی. اب اصل سوال یہ باقی رہتا ہے کہ وہ جماعت کون سی ہو. جماعتیں تو کئی ہیں، آپ نے دو کا نام لیا ہے، اور بھی ہوں گی، طلبا کے میدان میں بھی اور بھی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کدھر آپ جائیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں غور و فکر کا. ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب نبی تو کوئی ہے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی چلتا رہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور نبی کی رہنمائی براہ راست وحی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو ہمیں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ختم نبوت کے بعد تو اب یہ سارا معاملہ ہے ہمارے سوچ کا، غور و فکر کا، اجتہاد کا. زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر کے ایک رائے قائم کی جائے گی. اچھا، اس رائے قائم کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. فرض کیجئے جماعت بہتر کوئی اور ہو اور آپ نے کسی کم تر جماعت کو سمجھ لیا کہ یہی بہترین ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ جب آپ نے یہ سمجھا آپ اس میں شرکت کر کے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. البتہ اس کے پاس ضرورت ہے کہ آنکھیں پھر بھی آدمی کھلی رکھے، یہ نہ کرے کہ ایک کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے دیا ہے تو اب آنکھیں بند چاروں طرف سے، کان بند، نہ کسی کی سنیں گے نہ کسی بات پر غور کریں گے. نہیں، اس امکان کو سامنے رکھیے کہ ہو سکتا ہے آج میں نے جس جماعت کو اختیار کیا اس سے بہتر کوئی جماعت ہو. تو جب ہم اپنے دنیا کے معاملات میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو دین کے معاملے میں کیوں نہ کریں. آج جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کیجئے، جو بہترین جماعت نظر آئی اس کے اندر آپ شامل ہوں، اور اگر کل محسوس ہو کہ نہیں صاحب اس سے بہتر جماعت ہے، اس سے بہتر طریقہ کار ہے، تو آپ اپنی منزل کائے کو کھوٹی کریں گے، آپ اس کو چھوڑیے، اس میں جائیے. وہ کوئی نبی کی جماعت تو نہیں تھی کہ اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہو جائے کہ آپ اسلام سے کفر میں آ گئے. وہ بھی انسانوں کی ایک جماعت تھی، ان کا ساتھ چھوڑیے، دوسرا قافلہ جو آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے اس میں چلیے، ورنہ نقصان آپ ہی کا ہے، اس جماعت کا کچھ نہیں لگتا. تو یہی ایک ممکن طریقہ ہے، اسی پر عمل کیا جا سکتا ہے. باقی آخری آپ کے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، بیک وقت دو جماعتوں میں ڈسپلن کی پابندی تو ممکن نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جس جماعت کو آپ نے سمجھا ہے کہ صحیح ترین طریقے پر یہ عمل پیرا ہے، آپ اس میں تو ہو شامل اور اس کے ڈسپلن کو پوری طرح اپنے اوپر نافذ کریں. دوسری دینی جماعتوں کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہو تعاون کرتے رہیں، وہ پارشل تعاون تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ مستقلاً دو علیحدہ جماعتوں کی ڈسپلن کو کیسے پورا کریں گے. ایک جماعت کا حکم ہے آج فلاں جگہ اجتماع ہے وہاں پہنچیے، دوسری جماعت کہتی ہے نہیں صاحب یہ کام ہے آج جو ہمیں کرنا ہے. اب آپ تو پھنس گئے نا، آپ دو جماعتوں میں شرکت کر کے کیسے تقاضا پورا کریں گے. لہذا جماعت میں شرکت اور شمولیت تو کسی ایک ہی میں ہوگی. البتہ یہ کہ دینی کام جو بھی معاشرے میں دوسرے ہو رہے ہیں ان کے لیے کلمہ خیر ہے، تعاون ہے، جس حد تک بھی ممکن ہے. آج آپ کا دن خالی ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ کسی اور دینی کام کے اندر اگر وہ وقت لگا دیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. تو یہ ہوگا عملی معاملہ. محمد مستغیث اللہ، آپ نے درس میں تفرقے پر پرزور انداز میں بیان فرمایا، یکدم سوال ابھرا کہ سابقہ حکومت کی طرح موجودہ حکومت نے بھی فقہ جعفریہ اہل تشیع کی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، جبکہ وہ دین کے تقریباً ہر جگہ ہم سے الگ تھلگ ہیں، مثلا زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ، نماز روزہ وغیرہ میں بھی، غرض دین کے بنیادی مسائل میں بھی، جبکہ باقی چار امام کے درمیان بنیادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ آپ نے درس قرآن میں بیان فرمایا. اب جبکہ موجودہ حکومت خود کو نظام اسلامی کا نمائندہ کہتی ہے، تو کیا اس حکومت کے اس عمل سے دین میں تفرقہ واقع پذیر نہیں ہوا؟ دوم، حکومت جب خود بھی تفرقہ ڈال رہی ہو تو اس کے قول و فعل میں بھی تکرار ہوتی، تو کیا ایسا تضاد ہونا چاہیے؟ تکرار لکھا ہے، تو کیا ایسے حکمران حکومت کی کسی مسلمان پر پیروی لازم ہوگی؟ ادرو قرآن ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تنظیم اسلامی میں شمولیت کی کیا شرائط ہے؟ یہ جو آخری جملہ ہے ہمارے نزدیک تو اہم ترین یہ تھا، یہ تو آپ نے چلتے چلتے لکھ دیا ہے ایسے ہی. بہرحال یہ جان لیجئے کہ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے دو چیزوں کا پختہ عہد ضروری ہے، ارادہ. پہلا یہ کہ ہمیں اللہ کے دین پر خود چلنا ہے، دوسرا یہ کہ دین کی دعوت اور دین کی اقامت کے لیے وہ میرے ساتھ تعاون کریں گے، میرے ساتھ وہ ایک بیعت کریں گے سم و تعاد کی کہ جو حکم میں دوں گا اسے قبول کریں گے، الا یہ کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف حکم ہو تو پھر نہیں مانیں گے. یہ کہ اصل اطاعت تو اللہ اس کے رسول کی. جو حضرات یہ دو ارادے کر لیں بس وہ میرے ساتھی ہیں، وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں گے. اب اس کی ڈیٹیل ہے کہ دین پر عمل کرنے کے تقاضے کیا ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پھر حلال اور حرام اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر کاربند ہونا ہوگا، وہ تو ڈیٹیل ہے. اس کے لیے جو ہمارا کتابچہ ہے، بہت ہی مختصر دو کتابچے ہیں، شاید سوا سوا روپے، ایک ایک روپے قیمت ہے ان کی، کہ تنظیم اسلامی کی یہ قرارداد تاسیس، اور دوسرا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی شرائط اور نظام العمل. یہ دو کتابچے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر لیں تو وہ تفصیل سے بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. باقی رہ گیا موجودہ حکومت اور فرقہ واریت. دیکھیے حکومت کی بعض تو ہوتی ہے مجبوریاں، اور بعض اگرچہ میں اس وقت موجودہ حکومت کے ناقدین میں شمار ہوتا ہوں اور سب کو معلوم ہے، بلکہ معتوبین میں بھی ہوں، اس لیے کہ وہ ٹیلی ویژن کا دروازہ بھی مجھ پر بند کر دیا گیا. بھائی ہم ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر وقت جو ہے حق کی بات کہنی چاہیے، انصاف کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق دے. کچھ تو ہوتی ہیں حکومت کی مجبوریاں، اس لیے کہ ایک ملک میں مختلف فرقوں موجود ہیں، کوئی لاکھ چاہے کہ وہ ختم ہو جائیں تو ختم تو نہیں ہو جائیں گے. آپ کو بھی آج حکومت سے ملوا دی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ فوراً یہاں پہ فرقے ختم کر دیں گے؟ تو ممکن ہی نہیں. اس پر مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کا پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہو، وہ رہنا بھی چاہتا ہو، تو پھر اور پانی مرے گا اس کے اندر، وہ اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ان کے معتقدات ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں اکوموڈیٹ کرے گا. اب یہ دوسری بات تو نیت کی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضیاء صاحب کا یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ارادہ ہے ان کا رہنے کا، جانے کا نہیں ہے. تو جب رہنے کا معاملہ ہے تو انہیں تو جو بھی ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے پر مینوور کرنا ہے. یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے اب اگر ٹیلی ویژن ہوگا تو اس پر بھی وہ ایک طرف، اگر سنیوں کے پروگرام ہوں گے تو شیعوں کے بھی ہوں گے، پھر سنیوں میں سے اگر دیوبندیوں کو کوئی پروگرام دیتے ہیں تو بریلویوں کا بھی ہونا چاہیے. یہ تو کوٹا سسٹم ہے، آبادی کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کوٹے کے مطابق. تو یہ ہے اس وقت کی جو ہو رہا ہے. باقی میرا خط جو چھپا تھا جنگ میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ایک سال پہلے، کیونکہ میں نے 27 دسمبر 1982 کو وہ خط لکھا تھا اور آج کیا ہے 16 دسمبر، تو 11 دن رہتے ہیں ایک سال کے پورا ہونے میں، جس میں میں نے بڑی سخت تنقید کی تھی کہ یہ زکوٰۃ کے معاملے میں شیعہ سنی کا فرق پیدا کر کے آپ نے ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے کہ سنی شیعہ ہو رہے ہیں. وہ دل میں اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کافر تو نہیں ہوگا نا، سنی بھی مسلمان شیعہ بھی مسلمان، تو مسلمان سے مسلمان ہو رہے ہیں اور تو کوئی فرق نہیں، تو پیسہ بچتا ہے اور پیسہ تو ہمارا اس وقت اصل دین ایمان ہے. تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہے کہ جو موجودہ حکومت نے کی ہے. میں نے انہیں مشورہ دیا تھا اس سے بھی 2 سال پہلے، 1980 کے اگست میں ایک میٹنگ تھی جس میں میں بھی تھا، میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا آرڈیننس زکات کا واپس لے لیں، آخر ناک تو رگڑوا دی شیعوں نے ان کی، گھیراؤ کر کے اس سیکرٹریٹ کا، اور بہرحال انہوں نے اپنی تنظیم کا مظاہرہ کیا، لاکھوں افراد وہاں پہنچ گئے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ناک رگڑنی پڑ گئی. تو اگر ناک رگڑی گئی ہے تو اچھی طرح رگڑ لیجئے، پورا واپس لے لیجئے اپنا، یہ جو تفریق کریں گے یہ بہت خطرناک ہو. لیکن یہ کہ بہرحال مشورہ تو مشورہ ہی ہے، قبول وہ کرے نہ کرے، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو مجھے شدید مایوسی ہے، اور میں نے ایک سال پہلے اس خط میں لکھ دیا تھا کہ اس ملک میں اسلام لانے کے معاملے میں تو جو آپ بلنگ بانگ دعوی کر رہے ہیں تو مجھے آپ سے دھیلے کی امید بھی نہیں رہی کہ آپ کوئی صحیح کامیاب کر سکتے. میری رائے یہ ہے بھائی ہم یہ فرقے واریت کا معاملہ سارا کا سارا ان کے کھاتے میں نہ ڈالیے، یہ تو ہے ہمارے یہاں بالکل. اس کا حل کیا ہو اس پر بھی میں نے تفصیل سے ایک تجویز کی تھی، وہ میثاق میں چھپ چکی ہے، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں. عبد اللطیف خان صاحب آپ کا ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم دین سے سرفراز ہو کر بقایا زندگی دین کی خدمت میں گزاروں، مہلت صرف ایک بغیر ماں کی بچی کی ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد آزاد ہوں. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ضرور زندہ رہیں گے اس وقت تک، یہ تو وہی باتیں ہیں جو میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. جو کام کرنا ہو اس میں اس طرح کی تاخیر نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور دعا کی مقبولیت کے لیے کیا کچھ ہونا یا کرنا لازم ہے. دعا کے قبول نہ ہونے کا میرے علم میں صرف ایک سبب ہے، ظاہر بات ہے کہ مراد ہے یہاں مسلمان کی دعا، وہ سبب صرف ہے حرام خوری. عقل حرام اگر ہے تو دعا قبول نہیں، ورنہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہو. قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ بعین ہی جو چیز آپ نے مانگی وہی آپ کو مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تم جسے مچھلی سمجھ کر مانگ رہے ہو وہ تو سانپ ہے، تمہارے لیے مضر ہے، لہذا وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بہتر چیز دیتا. اور تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اسے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے اللہ، اس دعا کا اجر میں اس کو آخرت میں دوں گا. تو یہ 3 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی، اور کسی مسلمان کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی شکل قبولیت کی ہوگی. ہاں ایک دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، اور وہ ہے حرام خور کی دعا، انا یستجاب لذلک ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. در حقیقت سود کس کو کہتے ہیں؟ عبد اللطیف خان، یہ بھی آتی ہے، اچھا آپ کے دو سوالات مفصل تشریف فرمائے. اب آپ بتائیے سوال جواب کی محفل ہے یا مجھے مکمل تقریر کرنی ہے سود کے موضوع پر؟ میرا ایک کتاب تھا، میں نے ایک تقریر کی تھی اسلام کے معاشی نظام پر، اور وہ کی تھی میں نے فیصل آباد میں جو دہلی یونیورسٹی ہے وہاں، اور وہاں اس اجلاس میں نصف درجن سے زائد پی ایچ ڈی تھے اکنامکس میں، اور ان سب نے بعد میں یہ کہا کہ اسلام کا معاشی نظام آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ہے کیا. ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسی سرمایہ دارانہ نظام میں تھوڑا سا مائنس پلس کر دے تو بس اسلام آ گیا. تو اس میں میں نے سود پر بھی بحث کی ہے. وہ کتاب کا ابھی ہمارے زیر اہتمام نہیں چھپا ہے، وائس چانسلر صاحب جو ہوتے تھے وہاں انہوں نے اپنے خرچ سے اس کو تباہ کروایا ہے، اور وہ مفت ہی فی الحال تقسیم اسے کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے خاص طور پر نوٹ کر لیجیے کہ آپ کو ایک وہ کتاب سا دے دیجیے گا جب بھی آ جائے، تو اس میں آپ دیکھ لیجیے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ سود کسے کہتے ہیں. سود سے بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے میں رہتے ہوئے سود سے مکمل طور پر بچنے کی صرف ایک شکل ہے کہ خودکشی کر لیں، کوئی شکل اس کے سوا نہیں. کوئی شخص بچ ہی نہیں سکتا. سود کا غبار جو ہے وہ جیسے ڈسٹ سسپنشن ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ہے، لا محالہ ہم انہیل کرنے پر مجبور ہیں. البتہ یہ ہے کہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن میں درجہ بندی ہے، کہیں سود بہت گاڑھا ہے، کہیں وہ ہلکا ہے. تو ایک انسان جو زیادہ گاڑھا جہاں پر ہے وہاں سے نکلے تو کم درجے میں آ جائے، جہاں بالکل ہی دم گھٹا جا رہا ہو، سفوکیشن ہو، وہاں سے تو بھاگیں گے آپ. چاہے باہر بھی آپ کو محسوس ہو کہ ہوا صاف نہیں ہے، گردہ وہاں بھی ہے، لیکن یہاں تو دم گھٹا جا رہا ہے، مر رہے. تو یہی معاملہ ہے کہ سود کی سب سے گاڑھی صورتیں بینک ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ تو وہ ادارے جو بنے اس کام پر ہیں. ہے اصل میں ان کی بیسک پروپوزیشن ہی سود کی دلالی ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی یہ ہے کہ ایک شخص ہے، کہیں ملازم ہے حکومت کا، اے جی آفس ہی میں ہے، وہ سود کی انٹریاں لکھ رہا ہے، گناہ تو وہ بھی کر رہا ہے، اگرچہ وہ غریب تو اپنی ملازمت لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے. تو جس طریقے سے کہ شراب کی پیٹی کی مزدوری بھی حرام ہے، یعنی آپ ایک پیٹی جانتے بوجھتے معلوم نہ ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ شراب کی بوتلیں اس میں وہ پیٹی کوئی مزدور اٹھا کر لے جاتا ہے اور پانچ روپے لے لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے سود کا لکھنا، سود کی گواہی دینا، سود کا کاروبار کرنا، سود کا لینا، سود کا دینا، سب حرام ہے. البتہ درجہ بندی ضرور ہے. اس درجہ بندی میں آپ زیادہ گاڑھے سے نکل کر پتلے میں آئیے، اللہ اور اس سے زیادہ پتلے کی طرف بھی کوئی امکان پیدا کر دے گا. لیکن اگر آپ وہیں پر تکیا ڈال کر اور گدا بچھا کر بیٹھ جائیں مستقل، کیا کیا کریں، یہاں تو تنخواہ اچھی مل رہی ہے، بینکوں میں تو بڑے اچھے اچھے گریڈ ہیں جو مل جاتے ہیں، باہر تو نہیں ملے گی، آدھی تنخواہ بھی نہیں ملے گی، تو اس کی وجہ سے اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر اس سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا.